बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پر سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس نشر ہوگا، اور یہی پروگرام یعنی اسلام پلس ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ تو سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ مکتب شہید قاسم سلیمانی کے پیروکار امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ کوئٹہ میں شہدائے مچھ کی میتوں کے ہمراہ مظاہرہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں کمی اور شفا یابی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور عراق کے صدر برہم صالح نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں عراق کی حمایت اور ملک کے ساتھ تعاون میں عالم اسلام کے شہید دو سرداران محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی کے بنیادی کردار کی قدردانی کی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور مزید چار رضاکاروں کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ کلینک ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق پیر اور منگل کو مجموعی طور پر چار رضاکاروں کو ایرانی ویکسین کوو ایران برکت کا ٹیکہ لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اچھے نتائج کی امید ہے۔ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق جن سات رضاکاروں کو اب تک یہ ویکسین لگائی گئی ہے ان کی مجموعی صورتحال اور ڈیٹا کے جائزے کے بعد آئندہ ہفتے مزید سات رضاکاروں کو ویکسین لگانے کا اجازت نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوران مجموعی طور پر 56 افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی اور اس کے نتائج کا مطالعہ مکمل کرنے میں 2 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شعبے کلینیکل ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق ہر رضاکار کو 14 دن کے وقفے سے 2 ٹیکے لگائے جائیں گے اور 28 دن تک انہیں نگرانی میں رکھا جائے گا۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ مکتب شہید قاسم سلیمانی کے پیروکار امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ کرمان میں سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اسماعیل قاآنی کا کہنا تھا کہ استقامتی اور مزاحمتی محاذ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے انتقام کا پہلا تماچا شہید کی پرشکوہ تدفین کی شکل میں دشمن کے منہ پر رسید ہوا اور امریکی اڈے پر حملہ اور اس کی ہیبت کا بت پاش پاش کرنا دوسرا تماچا تھا۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا کہ دشمن کو لگایا جانے والا اگلا تماچا یہ ہوگا کہ سامراج کی سافٹ پاور پر غلبہ حاصل کر کے اس کے مصنوعی دبدبے کا خاتمہ کیا جائے گا، جو سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جنرل اسماعیل قاآنی نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے انتقام کے 4th مرحلے میں امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہیں کہ دہشت گردی کا عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے دوہرے معیار کو ترک کرنا ہوگا۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے دفاع کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے ممتاز جوہری دانشور محسن فخری زادے کے قتل میں غاصب صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کے کافی شواہد موجود ہیں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس مجرمانہ، غیر انسانی اور غیر قانونی شرمناک حرکت کی بھرپور مذمت کرے۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں، خاص طور سے کورونا کا مقابلہ کیے جانے کے وسائل تیار کیے جانے میں شہید فخری زادے کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تشدد اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ایک ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران میں گزشتہ 4 عشروں کے دوران 17,000 افراد، جن میں اعلی حکام بھی شامل ہیں، دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ واضح رہے کہ دفاعی اور جوہری امور میں ایران کے ممتاز دانشور محسن فخری زادے گزشتہ سال 27 نومبر کو تہران کے اطراف میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے سربراہ مجتبی زنوری نے یورپ کو اپنے وعدوں کی پابندی پر مجبور کرنے کی غرض سے پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجک قانون پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایران میں یورینیم کی 20% افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کیے جانے سے متعلق یورپی یونین کے امور خارجہ کے ترجمان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مجتبی زنوری نے کہا کہ اگر یورپ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کے ایرانی اقدام کو ایٹمی معاہدہ ختم ہونے کے مترادف سمجھتا ہے تو اسی نقطۂ نگاہ سے یورپ کئی برس پہلے ہی اپنے وعدوں پر عمل نہ کر کے ایٹمی معاہدہ ختم کر چکا ہے، اور جب معاہدہ ہی باقی نہیں ہے تو پھر تہران کے اقدامات سے اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی و خارجہ امور کے سربراہ نے واضح کیا کہ تہران ایٹمی معاہدے سے نہیں نکلا ہے، اور اگر یہ معاہدہ یورپ کے لیے اہم ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کر کے ایٹمی معاہدے کا تحفظ کرے۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے مشترکہ طور پر ڈرون طیاروں کے ساتھ کی جانے والی فوجی مشقوں کے دوسرے دن ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ کے کرار ڈرون طیارے نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا کر فضائی کارروائی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی پہلی ڈرون فوجی مشقوں کا منگل کے دن سمنان کے علاقے میں آغاز ہوا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں ایران کی بری، بحری اور فضائی تینوں مسلح افواج نیز ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ کے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون طیاروں کو استعمال کیا گیا اور وسیع پیمانے پر کارروائی کر کے ڈرون طاقت و توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر شہدائے مشکی میتوں کے ہمراہ مظاہرہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 3 جنوری کو تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 11 کانکنوں کی میتوں کے ہمراہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں شہدائے مچھ کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں نے دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ سردی عروج پر ہے اور درجہ حرارت منفی تک پہنچ گیا ہے۔ شہدائے مچھ کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کوئٹہ آئیں، صوبائی حکومت مستعفی ہو اور دہشت گردوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے پس پردہ عناصر کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو کوئٹہ بھیجا تھا، لیکن وہ دھرنا ختم کرانے میں ناکام رہے۔ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان خود آئیں اور ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ کوئٹہ کے ساتھ کراچی، اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی شہدائے مچھ کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے اور دھرنے دیے گئے ہیں۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مچھ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے میتوں کی تدفین کی اپیل کی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہزارہ برادری کے ساتھ ہیں، جاں بحق افراد کے لواحقین کے دکھ کا احساس ہے، آپ کا درد جانتا ہوں اور آپ کے مطالبات کا احساس ہے، مستقبل میں ایسے حملوں کے تدارک کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ غم کے ان لمحات میں یکجہتی کے اظہار کے لیے پہلے بھی آپ کے پاس آ چکا ہوں، سانحے مچھ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملنے جاؤں گا اور بہت جلد کوئٹہ کا دورہ کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے لوگوں کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھی مچھ میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے مچھ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کانکنوں کے لواحقین اور پاکستان کے عوام اور حکومت سے اظہار ہمدردی اور افسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام اس دہشت گردانہ کارروائی کے قصور واروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے جو ممکن ہوا وہ کریں گے۔ واضح رہے کہ 3 جنوری کو بلوچستان کے بولان ضلع کے علاقے مچھ کی کوئلہ کان میں داعش کے دہشت گردوں نے کانکنوں کو ذبح کیا اور فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 11 کانکن شہید ہو گئے تھے۔ سامعین، کوئٹہ میں دھرنے کے مقام پر موجود ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد موسیٰ حسینی تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ابھی دھرنا جاری و ساری ہے اور کافی یہاں پہ اس وقت شدت سے، یعنی لوگ جو ہے جوک ترجوک شرکت کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے یہاں پہ خواتین، بچے، بوڑھے سارے بیٹھے ہیں، اور سردی بھی شدید ہے لیکن لوگوں کے جذبات بھی شدید ہیں۔ مذاکرات، یعنی 2 دن سے مسلسل مذاکرات ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، مختلف حکومت کی طرف سے بندے آتے ہیں، شخصیات، وفد وغیرہ آتے ہیں، لیکن خانوادہ شہدا کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ خود وزیر اعظم صاحب خود آ جائے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنی جو مطالبات ہیں پیش کریں گے، نہ صرف مطالبات پیش کریں گے بلکہ وہ جو ہے جو بھی مطالبات ہے اس پہ جو ہے خود شخصاً جو ہے آپ آرڈر کرے، نوٹیفیکیشن جاری کرے، پھر اس وقت جو ہے بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس دھرنے کو ختم کریں یا نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے شیخ رشید صاحب آئے، اور کل رات زلفی بخاری، علی زیدی عمران خان کی طرف سے آئے تھے، آج وزیر اعلیٰ پھر علی زیدی کے ساتھ اور زلفی بخاری کے ساتھ آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہیں یہ مذاکرات خلاصہ ناکام ہو گئے، اور لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان 22 سالوں میں جو قتل عام ہیں، انہوں نے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی چاہے ریاستی ادارے ہو چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، کسی نے بھی ایک قاتل کو بھی گرفتار نہیں کیا ہے. لہذا روز یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ جو آخری واقعہ ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا، ان 10 افراد کو، اور ان کے نس کاٹے گئے تاکہ اس قدر خون فواران ہو جائے، زیادہ ان سے خون نکلے کہ یہ بالکل شہید ہو جائیں. اور سوال کی بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ تھے ان کے اطراف میں، یعنی مچھ کوئلہ کان میں، گشتری کے علاقے میں، اطراف میں ایف سی چیک پوسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لشکروں کے حساب سے، چونکہ یہ 10 بندوں کو اس طرح ذبح کرنا، پھر ان کی تصویریں بنانا، پھر ان تصویروں میں جن افراد کو دکھایا گیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں ہیں، یعنی مکمل جو ہے وہ ہسلیوں سے لیس ہے، چاقو ہے، گن ہے، دستی بم وغیرہ ہے. جہاں یہ جو دوسرے کانکن ہیں جن سے بات ہو رہی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں ایف سی والے، جب ہم انٹر ہوتے ہیں اپنے اس ایریے میں، ہر کمپنی والوں کے ہر فرد، ہر مزدور کا نام لکھتے ہیں، پھر ان کے حتی شیمپو کے ساشے وہ گنے جاتے ہیں، ماچس وغیرہ، تاکہ یہ جو ہیں، یعنی اس سے زیادہ ان کو جو سرکاری طور پر اجازت، اس سے زیادہ انہیں لے جانے نہیں دیتے ہیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ایسی سختی میں اتنے سارے افراد کہاں سے آ گئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ ذرا جو ہے جو خانوادہ شہدا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے متحد ہو کر، ایک ہو کر، یعنی یہ دھرنا جو ہے ایک عوامی دھرنا ہے کہ جس میں خود عوام ہے، خانوادہ شہدا ہیں، یہاں کے علماء اور عمائدین ہیں، بغیر کسی پارٹی لیول کے، بغیر کسی، سارے مل کر جو ہے یہ ان شہدا کے پاسداری کے لیے میدان میں نکلے ہیں.
پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر بہت حد تک قابو میں آ گئی ہے اور صحت یابی کی شرح 90% سے بڑھ گئی ہے. پاکستان کے قومی کورونا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 2118 نئے مریضوں اور 52 اموات کا اندراج کیا گیا، لیکن اس دوران 4000 سے زیادہ کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے ہیں. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 492594 ہو چکی ہے، جن میں سے 10461 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 448393 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 33740 رہ گئی ہے. ادھر ہندوستان میں بھی کورونا سے متاثرین اور اموات میں کمی اور شفا یابی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو بتایا کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 18088 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس موذی وبا سے 264 افراد لقمہ اجل بن گئے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,03,77,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 1,50,100 سے زیادہ ہو چکی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں 21314 کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 99,98,000 سے زیادہ اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 96.36% ہو گئی ہے. اطلاعات کے مطابق برطانیہ سے ہندوستان پہنچنے والے کورونا وائرس کی نئی قسم میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھ کر 71 ہو گئی ہے. ہندوستان میں زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا دھرنا بدھ کو 42 دن بھی جاری رہا. ہندوستان میں بی جے پی حکومت کے بنائے جانے والے زرعی قوانین کے خلاف ملک کے کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے اور بظاہر کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں اور دونوں طرف سے اپنے اپنے موقف پر اصرار کی بنا پر ان مذاکرات کا اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج بدستور جاری رہے گا. عراق کے صدر برہم صالح نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں عراق کی حمایت اور ملک کے ساتھ تعاون میں عالم اسلام کے شہید دو سرداران محض استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی کے بنیادی کردار کی قدردانی کی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق سرداران محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے والے محض استقامت کے دیگر مجاہدین کی شہادت کی پہلی برسی کے ایک پروگرام میں عراق کے صدر برہم صالح نے کہا کہ شہید جنرل سلیمانی نے نہایت دشوار اور سخت ترین حالات میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کا ساتھ دیا۔ عراقی صدر برہم صالح نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس عرصہ دراز تک تانہ شاہی اور دہشت گردی اور بالخصوص داعش کے خلاف برسر پیکار رہے اور اس سے عراق کو نجات دلوائی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے بھیگ دیتے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد والہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خداوند عالم نے یوں تو اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، کہ خود کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے خداوند عالم نے جس کو اپنے قرب تک پہنچنے کے لیے, یعنی جو انسان کا مقصد خلقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ معین کیا. انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے, تو پھر اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے. تو اسلام بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کی معرفت کے مختلف ذریعے ہیں. ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کے لیے اسلام پلس کے نام سے, تاکہ آپ کے سامنے اسلام کے جو حقیقی معارف ہیں وہ پہنچائے جا سکے, اور جو ہماری زندگی میں مشکلات سامنے آتی ہیں, چاہے وہ اخلاقی ہوں, وہ اعتقادی ہوں, وہ احکام کے حوالے سے ہوں یا دوسرے زمینے کے حوالے سے, تو ان کا ہم حل نکال سکیں اسلام کے ان بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے. اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمارے ماہرین جو اسلامیات کے ماہرین ہیں اور حوزہ علمیہ قم کے ماہرین ہیں, وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں کہ اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک. فی الحال اجازت دیجیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے یہ ہے اخلاق کا حصہ. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا اخلاق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اخلاقی بیماری کے کسی کے مرتکب ہیں. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جرم ہے, ہم اس کو انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کے نزدیک ہوں. اسی کے پیش نظر ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اس میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں اور اس میں ہمارے مہمان جواب دیں گے. تو آج جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں اخلاق کے حوالے سے, وہ نعیم حیدر صاحب نے سوال کیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس کا جواب جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ دے رہے ہیں. تو مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے شرح صدر اس کے معنی یہ ہے کہ شرح یعنی کشادہ, صدر یعنی سینہ کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں, مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں شرح صدر کے. بعض لوگوں نے کہا شرح صدر سے مراد برداشت کرنے کی طاقت, تحمل کی طاقت, اسے صدر شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے. جب جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ پر جب طور پہ وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے, یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں مصیبتوں کو برداشت کر سکوں, تحمل کر سکوں, بنی اسرائیل کو, فرعونوں کو, سب کو برداشت کر سکوں, تحمل کر سکوں. تو ایک معنی شرح صدر کے تحمل اور برداشت کرنے کے, ایک معنی شرح صدر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی استعداد ہو, اتنی صلاحیت ہو کہ معرف حق کو وہ قبول کر سکے, علم کو وہ قبول کر سکے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس کے تین مرحلے ہیں شرح صدر کے. ایک نور عقل ہے جو ابتدا میں ہوتا ہے, پھر نور علم ہے جو وسط میں ہوتا ہے, پھر نور عرفان ہے جو انتہا میں ہوتا ہے, یعنی پھر معرف حق انسان کی سمجھ میں آتے ہیں, حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے, انسان یقین کی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تو نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے, کسی کے لیے ہوا مسخر کر دی, کسی کا عصا معجزہ بن گیا, ہمیں شرح صدر عطا فرما, یعنی ہمارے سینے کو کشادہ کر دے, یعنی ہماری روح, ہماری عقل, ہماری روح اتنی وسیع ہو جائے کہ ہر طرح کے معارف اس میں سما سکیں, ہر طرح کا علم اس میں سما سکے. پروردگار نے نبی کی دعا قبول کی, علم نشرہ لکا صدر کا, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اتنا زیادہ کشادہ کیا, اتنا زیادہ کشادہ کیا کہ ہر طرح کا علم, ہر طرح کی معرفت ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سما دی گئی. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.
ناظرین، شرح صدر کے حوالے سے آپ نے جانا کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے، اسی طریقے سے سوال بھی بہت اہم تھا. اور یہاں پر جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ہے منظور علی صاحب کا، پاکستان سے ہے. ہم منظور علی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا سوال بھیجا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے. اور ناظرین، ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ہم دوسرے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے سوالات ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجیں تاکہ آپ کے سوالات خود آپ کی تصویر کے ساتھ اور آپ کی آواز میں ناظرین تک پہنچیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پہلے یہ سوال دیکھتے ہیں اسکائپ کے ذریعے. منظور علی صاحب نے بھیجا ہے سوال، خود انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان جواب دیں گے. اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منظور علی اور میرا تعلق پاکستان سے ہے. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انسانوں کی آزمائش کیسے کی جاتی ہے، ذرا اس بارے میں تفصیل کریں، وضاحت کریں، مہربانی کر کے.
جی، اس حوالے سے قرآن کی صریح آیت موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر آپ معروف اور مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے بھی. خدا و متعال فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور انسان کی آزمائش کریں گے، انسانوں کی آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے انسان کے ایسے حالات ایجاد ہوں گے کہ عام انسان اس سے خائف ہوگا. ہم دیکھیں گے یہ شجاع ہے یا نہیں ہے، راہ خدا میں استقامت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا امتحان کریں گے. صرف لکلکی زبانی کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، وہ کافی نہیں ہے. امتحان اور آزمائش سے اگر یہ صحیح طریقے سے گزرے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور صحیح ہوگا. اسی طرح والجوع، بھوک کے ذریعے اس کا امتحان کریں گے. کوئی قحط ٹائپ کی کوئی چیز آئے گی. دیکھیں، جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو ہر کوئی مومن بن سکتا ہے، لیکن مشکلات میں جو ہے صحیح مومن کا پتہ چلتا ہے. ونقص من الاموال، اسی طرح اس کے مال کو اس سے چھین کے اس کے اندر نقصان ایجاد کر کے ہم اس کا امتحان کریں گے. والانفس والثمرات، اس کے عزیز و اقارب کے موت کے ذریعے. اور اسی طرح پھلوں کے اندر بعض اوقات اس کے باغ ہیں، اس کے جو درخت ہیں، اس کے اندر بیماری ڈال کے ہم امتحان کریں گے کہ آیا وہ اس کے باوجود بھی شکر کرتا ہے یا نہیں، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور خدا نخواستہ خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے. اگر ان حالات میں بھی انسان صبر اور شکر بجا لائے تو وہ صحیح مومن ہے.
جی ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا کہ خداوند عالم کس طریقے سے انسانوں کا امتحان لیتا ہے، کس طریقے سے انسانوں کی آزمائش کرتا ہے. اب اسی حصے کا یعنی اخلاق کا ہم ایک سوال اور لیں گے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس جعفری صاحب نے ہندوستان سے. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فقیروں کے حق میں انفاق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی، اس حوالے سے قرآن کے اندر خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. یعنی اے ایمان والو، اس رزق میں سے خرچ کرو، خدا کی راہ میں انفاق کرو جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر نہ انسان کے لیے معنوی تجارت کا کوئی ذریعہ باقی ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ہے، نہ کوئی دوستی وہاں پہ کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے بغیر اذن الہی کے. تو انفاق جو ہے بہت ہی اس کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے قرآن کی بے انتہا آیات کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی. اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو غنی ہیں، جو ثروت مند ہیں، ان کے اندر جو محبت دنیا ہے اس کو کم کیا جائے، یعنی اس کا کنٹرول رہے. چونکہ روایات میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. اگر انسان انفاق نہ کرے تو اس کے اندر ہمدردی کا عنصر کم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے استغنا کے اوپر تکبر میں مطلع ہونے کا خطرہ ہے، اور حب دنیا اس کے اندر بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ہمدردی اس کے اندر پیدا کریں اور دنیا کی محبت اس کے اندر کنٹرول میں رہے. خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے.
جی ناظرین، تو یہ اخلاق کے حوالے سے سوالات تھے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے تھے اور ہمارے مہمان یہاں پر جواب دے رہے تھے. اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا. احکام ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کا جاننا یعنی خداوند عالم کی طرف سے اور شریعت کے طرف سے ہمارے اوپر ضروری ہے. ہر انسان کے لیے اتنے احکام کا جاننا ضروری ہے جتنے اس کی زندگی میں اس کے کام آتے ہیں, ورنہ ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے, ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے, دوسرے احکام صحیح نہیں ہے, ہماری عبادت صحیح نہیں ہے, اور پھر ہماری زندگی کے مسائل بھی, ہمارے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی واجب ہے, کون سی حرام ہے. تو ہم احکام کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے, یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, احکام کا. ماشاءاللہ آپ کے سوالات بہت آتے ہیں احکام کے حوالے سے. تو سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں وہ ہے ویڈیو کی صورت میں, جو ہمیں انڈیا سے بھیجا ہے جناب رئیس حیدر صاحب نے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر سب سے پہلا احکام کا سوال دیکھتے ہیں, خود ان کی زبان سے ان کا سوال بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان جواب دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے, اور اس کا جواب دیا ہے جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب اور ان کا سوال دیکھتے ہیں.
ہم رئیس احمد شکارپور ہندوستان سے بول رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ مچھلیاں جن کا حکم شریعت ہے کہ جو مچھلیاں کھانا حرام ہے, ان کا تیل کیا جسم پر ملا جا سکتا ہے, اور اس تیل کو جسم پہ ملنے کے بعد کیا اس سے عبادت خدا انجام دی جا سکتی ہے, مثلا نماز پڑھی جا سکتی ہے, قرآن پڑھا جا سکتا ہے, یا اور دیگر عبادتیں انجام دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے, شکریہ, خدا حافظ.
جی جی, جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ کہ مثلا کہ وہ مچھلیاں جن کا کھانا حرام ہے ان سے اگر تیل نکالا جائے تو مثلا کہ پاک ہے یا نجس. دیکھیے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے مگر وہ خود پاک ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ان میں سے ایک مچھلی بھی ہے جیسے کہ حرام گوشت مچھلی ہے, اس کا کھانا حرام ہے, یا وہ مچھلی جو پانی میں مر گئی ہے اس کا کھانا حرام ہے مگر پاک ہے وہ. تو جب یہ مچھلی خود پاک ہے, اس سے اگر کوئی روغن نکال رہا ہے, تیل نکال رہا ہے, تو وہ تیل بھی پاک ہے. اب اس تیل کو اگر استعمال کیا جائے, مالش میں کھا نہیں سکتے ہیں چونکہ کھانا حرام ہے, لیکن اگر مالش کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو نماز کے لیے بھی پاک کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ وہ پاک ہے. ہاں, رہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعضائے وضو میں آپ نے استعمال کیا ہے تو چونکہ یہ روغن ہے اور پانی پہنچنے سے مانع ہے, لہذا وضو کے پہلے اس کی چکناہٹ کا ختم کرنا ضروری ہے, ورنہ بذات خود پاک ہے, نماز کے لیے اس سے اس کو جو ہے وہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے, خود پاک ہے.
جی ہاں ناظرین, تو یہ جواب تھا رئیس حیدر صاحب کے سوال کا. اور اب سوال کیا ہے جو آپ کی سوال خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں, یہ تحسین عباس صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے انڈیا سے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا جوتا ایسے جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہے, تو اگر جوتے کے اندر اتنا پسینہ آ جائے کہ انسان کا پیر گیلا ہو جائے تو کیا پیر کا دھونا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا ہے تحسین عباس صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے, اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ اگر انسان کو دو چیز کا یقین ہو جائے, پہلی چیز یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ میرا جوتا مردار کی کھال سے بنا ہوا ہے, مثلا اس نے خود دیکھا کہ کسی انسان نے مردار کی کھال کو نکالا اور جوتا بنا کے اس کو دے دیا, یا کسی موثق انسان نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا جوتا مردار کی کھال کا بنا ہوا ہے, تو اس صورت میں یہ جوتا نجس ہے. اور یہ کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جوتے کے اندر جو ہمارا پیر ہے اس پیر میں اتنا پسینہ نکلا ہے کہ پیر پسینے کے ساتھ جوتے کی کھال سے متصل ہو گیا ہے, اگر یہ دو صورتیں ہیں تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے اپنے پیر کو دھلے اور اس کے بعد وضو انجام دے, وضو کے بعد نماز کو پڑھے. لیکن اگر دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں شک ہے, اسے اس بات میں شک ہے کہ میرا جوتا مردار کی کھال کا ہے یا نہیں ہے, یا اس بات کا یقین ہے کہ جوتا مردار کی کھال کا ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ پسینہ نکلا یا نہیں نکلا, ان دونوں صورتوں میں انسان کے لیے جائز ہے بغیر پیر کو دھلے ہوئے وہ نماز میں داخل ہو سکتا ہے.
جی, یہ بھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو اکثر انسانوں کو جس کی ضرورت پڑتی ہے, مثلا جوتا انسان کا جو ہے وہ کبھی نجس ہو جاتا ہے, پھر کس طریقے سے یعنی وہ پاک ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے مہمان نے اس کے اوپر یہ روشنی ڈالی. اور اس کے بعد ہم سوال لیں گے, یہ سوال پوچھا ہے محمد طہٰ صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں, سوال ہے ان کا, انہوں نے ہمیں میسج کی صورت میں یہ سوال پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر پھونکنا کیسا ہے، اگر کوئی پھونک مارتا ہے سجدے کی جگہ پر تو یہ کیسا ہے، اور سجدے کے ذکر کے علاوہ سجدے میں کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے، یعنی سجدے کے ذکر کے علاوہ اور کون سی دعا ہے جو مستحب ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
مکروہات سجدے میں ایک چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کا پھونکنا یہ کراہت رکھتا ہے، چونکہ عام طریقے سے جب انسان پھونکتا ہے، پھونک مارتا ہے، تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی لفظ دو حرفی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. مثلا اگر کہے فو یا کہے پھو، تو فو کی صورت میں فے واو دو حرف نکل گئے، اور پھو کی صورت میں تین حرف نکل گئے. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر پھونک مارتے وقت دو حرفی کلمہ انسان کی زبان سے نکل جائے تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہے، اور بہتر یہ ہے، مستحب ہے کہ انسان سجدے کے آخر میں اور ذکر کے بعد اس دعائے کریمہ کو پڑھے جو منقول ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک انکا ذو الفضل العظیم.
ناظرین، یہ سوالات تھے احکام کے جو آپ کے ہم تک پہنچے تھے، اور ہمارے مہمان یہاں پر جواب دے رہے تھے، حسن رضا صاحب اور جناب زرغام صاحب. تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام پلس میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اب جو ہم پروگرام کا حصہ شروع کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم حصہ ہے، وہ ہے قرآن کا حصہ. دیکھیے، جو اتنی ہمارے پاس احادیث ہیں، اتنی روایات ہیں، اور اتنے جو معصومین کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تاکید کی گئی ہے کہ تم قرآن کو سیکھو، تو قرآن کے سیکھنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھنا سیکھے یا اس کے جو تجوید کے قواعد ہیں ان سے آشنا ہو، نہیں، بلکہ اس کے معارف سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے. اگر ہم قرآن سے آشنا نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خداوند عالم ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ سلسلہ ہمارا بہت ہی اہم ہے، قرآن کے معارف کا سلسلہ. تو یہاں پر جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ایک سوال کیا ہے محمد قاسم لطیفی صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو سوال بھی آپ ان کا سنتے چلیے. سوال فرمایا ہے محمد قاسم لطیفی صاحب نے کہ ریحانت القرآن کسے کہتے ہیں، اور کون سے سورے ہیں جو معوذتین کہلاتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کا جواب جناب عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ دے رہے ہیں.
گویا کہ آپ نے ایک سوال میں دو سوال کیے، انشاءاللہ دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. رحنت القرآن کے سورے کو کہتے ہیں، اور معوذتین کن سوروں کو کہا جاتا ہے؟ ریحانت القرآن سورہ یاسین کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے. دوسرا نام ریحانت القرآن، قرآن کی خوشبو بھی اس کو کہا گیا ہے. معوذتین، اب آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر، معوذتین کن سوروں کو کہتے ہیں؟ معوذتین دو معوذ، سورہ معوذتین دو معوذ سورہ، یعنی وہ دو سورہ کہ جس میں اعوذ باللہ آیا ہے، جو اعوذوں سے شروع ہوتے ہیں، جو اعوذوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کون کون سے سورہ ہیں؟ سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سورہ ناس. اسی طرح سے سورہ فلق کی جو قل اعوذ برب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق سے شروع ہوتا ہے. یہ دونوں، یعنی سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ یہ دونوں سورہ بھی بہت اہم ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ در المنصور تفسیر میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسا سورہ نازل کیا گیا، یعنی دو ایسے سورے نازل کیے گئے کہ جس کے مثل نہیں نازل کیے گئے. وہ کون؟ فرماتے ہیں المعوذتان، دو معوذ سورے، یعنی جن کے شروع میں اعوذ آیا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق.
اس کے بعد سوال کیا ہے, یہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے ہمیں شکیل حسین صاحب نے غازی آباد انڈیا سے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ ان کا سوال بھی انہی کی زبان میں اور ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہمارے مہمان جو جواب دے رہے ہیں اس میں وہ ان کا جواب بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں شکیل حسین غازی آباد اتر پردیش سے, میرا ایک سوال ہے آپ کے پروگرام میں, کیا قرآن مجید میں انسان کی ترقی کے لیے کوئی آیات ہے؟
قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں جن سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں انسان کو ترقی کی دعوت دی گئی ہے اور ترقی کے اسباب بھی بیان کیے ہیں. مثلا ایمان کے ذریعے سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے, عمل کے ذریعے سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بشرطی کہ وہ مومن ہو, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یا مثلا وہ آیتیں جو انسان کو محنت کرنے کے اوپر, مشقت کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہیں, مشقت کرنے کا حکم دیتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ انسان کو اتنا ہی حاصل ہوگا جتنی وہ محنت کرتا ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
جی ناظرین, تو یہ قرآن کا حصہ تھا ہمارے پروگرام میں, جو آپ کے سوالات قرآن کے حوالے سے تھے. ہمارے مہمانوں نے ان کے جوابات یہاں پر دیے. ماشاءاللہ سوالات بھی بہت اچھے تھے اور اسی طریقے سے جوابات بھی بہت اچھے تھے. فی الحال اس حصے کو ہم پروگرام میں روکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام میں جو آخری حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, یہ ایک بہت اہم حصہ ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے, میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مؤثر ذریعہ اور ہے علاج کے لیے, کہ جس کے ذریعے انسان محفوظ رہ سکتا ہے بہت سی بیماریوں سے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسلامی طب کا. دیکھیے, معصومین علیہ السلام کی بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں, اس طرح کی بہت سی فرمائشات ہمیں ملتی ہیں جس میں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر تم ان چیزوں پر عمل کرو تو ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. تو ناظرین, اس سلسلے کو بھی ہم نے اسی لیے معرف کا حصہ بنایا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایک سوال کیا ہے یہاں مدثر حسین صاحب نے بنگلور انڈیا سے, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. انہوں نے چونکہ وائس کی صورت میں بھیجا ہے, آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے, تو ہم اس سوال کو انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب خادم حسین رضوی صاحب قبلہ, اور یعنی اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور سوال بھی خود انہی کی زبان میں سنتے ہیں مدثر صاحب کی, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مدثر حسین بنگلور انڈیا سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے, گیس کی شکایت ہوتی ہے, اس کے حل کے لیے اسلامک طب میں کیا حل بتایا گیا ہے؟ شکریہ.
آپ کے اس سوال کے متعلق کچھ یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے کھانے اور پینے کے پروگرام کو بالکل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارشات کے مطابق منظم کریں تو ہمارا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, ہمیں گیس کی تکالیف بھی نہیں ہوں گی. آج کل عموماً ہر فرد بلکہ ہر گھر میں اکثر افراد کو یہ پرابلم لاحق رہتی ہے, جس کے دفع کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ سفارشات فرمائی ہیں جن پہ عمل کرنے سے ہماری یہ مشکل بہت ہی بآسانی حل ہو سکتی ہے. گیس کیونکہ معدے میں سردی اور خشکی سے ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارشات کے مطابق شہد اور گرم پانی کا اکٹھا صبح ناشتہ میں استعمال کرنا, یا دیسی گھی کو گرم چائے کے ساتھ استعمال کرنا, اور اسی طرح بہ دانہ جو ہم کھاتے ہیں, بہ دانہ دکانوں سے پنساریوں سے آسانی سے مل جاتا ہے, اس کا پیس کر استعمال کرنا معدے کی گیس کی کاہش اور اس کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے دوران کھانے سے پہلے نمک سے اپنے کھانے کا افتتاح کرنا, اور کھانے سے پہلے نمک کچھ کھا لینا اور کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا نمک کھا لینا معدے کی بیماریوں کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے ساتھ کچھ سرکہ استعمال کر لینا بھی معدے کی گیس کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے.
جی ناظرین، یہ سوال ایک شخص نے کیا ہے، لیکن ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس سوال کے وسیلے سے وہ جواب پوری دنیا تک اور ہمارے تمام ناظرین تک پہنچے گا، اور نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اس مشکل کے شکار ہوں گے. آج گیس کی مشکل ایک عام مشکل ہے، لیکن ہمارے مہمان کی جو یہاں پر سفارشات تھی، جو ان کا بیان تھا جس میں انہوں نے معصومین علیہ السلام کے اقوال بیان کیے ہیں، اگر اس پر جو بھی ناظر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. دوسرا سوال کیا ہے یہاں پر جو طب سے تعلق رکھتا ہے، طب اسلامی سے، وہ ایک خاتون ہیں فاطمہ، انہوں نے سوال کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کمر کا درد بہت اذیت کرتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیے. کمر کا درد، اس کا کوئی حل بتائیے کہ کس طریقے سے اس مشکل سے انسان چھٹکارا پا سکتا ہے. اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
کمر کا درد آج کل بہت ہی شایع درد ہے، اور اس بیماری نے اکثر افراد کو بہت ہی اذیت کی ہے. یہ بیماری معمولاً مختلف وجوہات کی وجہ سے پیش آتی ہے، جس میں سے زیادہ کام کرنا یا سخت کام کرنا، یا کلاً انسان کا وجود بہت ہی نحیف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کمر کا درد انسان کو لاحق ہوتا ہے. جس وجہ سے بھی یہ درد لاحق ہو، اس کے لیے چند کلی امور ہیں، جو انسان ان کو مد نظر رکھے تو انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھٹ سکتی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کھجور اور انجیر کا استعمال زیادہ کرے، کیونکہ ان دونوں میں بہت ہی شفا ہے. رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال میں، یعنی کھجور اور انجیر کے استعمال میں، کئی بیماریوں کا علاج ہے. اور آج کل کی طب میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کھجور اور انجیر کا استعمال کرنا انسان کے جسم کو قوی کرتا ہے، اور کمر درد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی مہم چیز ہے، زیتون کا تیل ہے، اس کو کھانے میں بھی استعمال کیجیے، اور زیتون کے تیل کو اپنی کمر پر مالش بھی کیجیے. زیتون کے تیل کی مالش کمر درد میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ زیتون کا تیل انسان کے جسم میں بہت جلد جذب ہوتا ہے، اور جذب ہونے کے ساتھ ساتھ کمر درد اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جو کہ کمر درد کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے.
جی ناظرین، بڑا اہم نقطہ تھا یہ کہ کس طریقے سے ہم کمر درد کی مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر ان نکات کے اوپر ہم عمل کریں جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم اس مشکل سے نجات پا سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں. تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہو چلا ہے، اور یہاں پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ان ناظرین کے بھی جنہوں نے سوالات بھیجے تھے، اسی طریقے سے ان ناظرین کے بھی جو سوالات نہیں بھیجے تھے لیکن وہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، ہمارے نمبرس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھیجئے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.